سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد الزمانة شيخ العرب والعجم حضرت مولانا شاه حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه کے اشعار ہیں میری چشم تر خون برسا رہی ہے میری چشم تر خون برسا رہی ہے میری چشم تر خون برسا رہی ہے جہاں بھی کہیں سنگ درسا رہی ہے جہاں بھی کہیں سنگ درسا رہی ہے میری چشم تر خون برسا رہی ہے جہاں بھی کہیں سنگ درسا رہی ہے میرے آقا کی کچھ خبر لا رہی ہے میرے آقا کی کچھ خبر لا رہی ہے سبا جربا چشم تر آ رہی ہے سبا آج با چشم تر آ رہی ہے میرے آقا کی کچھ خبر لا رہی ہے تکمیل فرما رہی ہے یہی آہ دل دل کو فرما رہی ہے محبت کی تکمیل فرما رہی ہے میری چشم تر در خون برسا رہی ہے نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو پوچھو تجلی آہ سحر کو ضیائے مہ و مہر شرما رہی ہے ضیائے مہ و مہر شرما رہی ہے نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو ضیائے مہ و مہر شرما رہی ہے میری چشم تر خون برسا بسد شوق بہرے چلا تم کے اندر بسد شوق بہرے چلا تم کے اندر میری ناؤ زیر و زبر جا رہی ہے میری ناؤ زیر و زبر جا رہی ہے بسد شوق بہرے چلا تم کے اندر میری ناؤ زیر و زبر جا تجھے جلد خورشید شبنم مبارک تجھے جلد خورشید شبنم مبارک سوئے یار رے بالوں پر جا رہی ہے سوئے یار رے بالوں پر جا رہی ہے تجھے جلد خورشید شبنم مبارک سوئے یار رے خون برسا رہی ہے جہاں بھی کہیں سنگ درسا رہی ہے مبارک تجھے اے میری آہ مضطر مبارک تجھے اے میری آہ مضطر کے منزل کو نزدیک کر لا رہی ہے نزدیک کر لا رہی ہے مبارک تجھے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑے دن کو امتحان کے لیے بھیجا ہے جیسے دنیا میں ایک مختصر سے وقت کی امتحان گاہ ہوتی ہے جس کے لیے کافی دیر تیاری کرتے ہیں دن رات ایک کرتے ہیں اور گھنٹہ دو گھنٹہ کے لیے وقت دیا جاتا ہے اس پرچے کو حل کرنے کا تو اسی طرح سے جو وقت امتحان کا دیا جاتا ہے دنیا کی زندگی اس سے بھی مختصر ہے حقیقت تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سمندر میں کوئی شخص انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا آیا ہے ساتھ تو جتنی نسبت اس تری جو انگلی میں تری لگ گئی ہے پانی کی اس سے سمندر کو ہو سکتی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو مبارک باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دیں حقیقت یہی ہے کہ بزرگ نے فرمایا کہ اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرة لقدر مقامک فیہا بہت ہی مختصر لیکن بے حد جامع نصیحت اور عقل والوں کے لیے بہت ہی کام کی چیز ہے ذرا سی عقل استعمال کریں تو یہ نصیحت بہت ہی کام کی ہے کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کرو اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کرو تو لہذا دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے خدا تعالیٰ کا امتحان اس میں ہر لمحہ ہے ہر لمحہ ہر پلک جھپکتے امتحان ہو رہا ہے کیا امتحان ہو رہا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے زیادہ عمل کی بندش نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی اگر زیادہ عمل کی پابندی لگاتے تو بہت سے بندے اللہ کے پیچھے رہ جاتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک آسان شرط لگائی ہے کہ عمل چاہے قلیل ہو لیکن اچھا ہو حسن و خوبی کے ساتھ ہو اللہم اعنی کیا ہے دعا نماز کے بعد پڑھنا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ حسن عبادت ذکر کی شکر کی اور حسن عبادت کے لیے مدد مانگی ہے کہ اللہ ہمیں مدد دیجیے اور حسن عبادت جو ہے وہ جتنا بھی اس میں محنت کی جائے عبادت میں حسن بڑھتا جائے گا تو محض عبادت نہیں انسان کی زندگی پوری کی پوری 24 گھنٹے کی ہر سانس ہر لمحہ ہر پلک جھپکتے بندگی ہی بندگی ہے عبادت ہی عبادت ہے بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ زاویہ قائمہ سے قائم رکھے جیسے ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں ایک توبہ العوام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے اور اس نے جو ہے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیا اور نیکی کی راستے پر آ گیا اور فرمایا کہ توبۃ العوام کے بعد توبۃ الخواص ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس نے گناہوں کی زندگی چھوڑ دی اور فرائض اور واجبات اور سنن موقعہ ادا کرنے لگا بلکہ ذکر و اذکار کو بھی اپنا مشغلہ بنا لیا اللہ کی یاد کو اپنا مشغلہ بنا لیا صبح شام اللہ کا ذکر کرنے لگا تو یہ توبۃ الخواص ہے اور ایک ہے توبہ اخص الخواص کہ جو خواص کی بھی خاص کی توبہ ہے وہ کیا ہے کہ التوبۃ من الغیبۃ کہ توبہ کرے غیبت سے غیبت کے معنی حضوری نہ ہونا غائب ہو جانا دل کا غائب ہو جانا تو وہ یہ توبہ اخص الخواص ہے کہ خدا تعالیٰ سے ایک لمحے بھی غافل نہ ہونا. توبہ اخص الخواص یہ ہے کہ گناہ تو بہت دور کی بات اور اللہ کی یاد تو اللہ والے کرتے ہی ہیں, تو یہ دو چیزیں خواص میں سے ہو گئیں. لیکن اخص الخواص کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں رہتے, ہر وقت ان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی حضوری اور استحضار حاصل ہوتا ہے. جو حدیث پاک میں ہے, ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک. حدیث احسان اس کا نام ہے, اور احسان کے معنی وہ کیفیت کہ جب عبادت کرے تو خدا تعالیٰ کی حضوری اس کو حاصل ہو, کہ اس طرح عبادت کرے کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر وقت ان سے رابطہ سب قائم رہتا ہے. تو یہ ہے حسن عبادت. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پوری زندگی انسان کی ہر لمحہ ایک ایک پلک جھپکتے یہ عبادت بن جائے, اور ایسے وقت میں ہر لمحہ ہمارا حضوری بن جائے کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں غفلت نہ ہونے پائے, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. تو یہ ہر لمحے کی پاسبانی, اپنی دل کی پاسبانی, یہ اخص الخواص کا کام ہے. اللہ والوں میں بھی جو سب سے اعلیٰ درجے کے اللہ والے ہوتے ہیں, ولایت صدیقیت پانے والے, یہ ان کا کام ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دل کی نگرانی رکھتے ہیں کہ کوئی غیر دل میں نہ آ جائے, کوئی گناہ کا کام ان سے نہ ہو جائے, کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا قول, کوئی ایسا فعل ہم سے سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارے مالک تعالی شانہ ناراض ہو جائیں, جو ان کو ناپسندیدہ ہو, اور ہر وقت ہی گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے شعر سنا کہ ہے مسرور دل کی تباہی سے اختر کہ ہر سو تجلی نظر آ رہی ہے, جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, اور غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر, دیکھوں جدھر. جس طرف ہم دیکھیں اللہ ہی اللہ نظر آئے, اللہ ہی کی قدرت کار فرما نظر آئے, پھول پودے درخت اور چاند سورج اور تمام مخلوقات, حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے اور اہل عیال اور گھر والے اور گھر بار اور گاڑی اور نوکری اور جو کچھ بھی معاملات ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہیں, سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے تجلی نظر آتی ہوں. بچے نظر آئیں تو دیکھیں کہ تو یہ استحضار ہو کہ یہ ہمارے مالک کے, پہلے اللہ پر نظر جائیں کہ ہمارے مالک نے دیا. بیوی کو دیکھیں تو پہلے اللہ پر نظر جائیں کہ ہمارے اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے. مال پر نظر جائیں تو پہلے مال دیکھیں تو پہلے اللہ پر نظر جائیں کہ ہمارے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. غرض جو بھی نعمت ہو, جو بھی ماحول ہو, جہاں بھی ہماری نظر جائے ہمیں استحضار پیدا ہو جائے, پہلی نظر ہماری اللہ کی طرف ہو, یہ ہمارے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اور سنت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس کو اپنانا. یہ سب کام ہم نے کر لیا تب تو ہم کامیاب رہے, اور اگر ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کیا, جیسے چاہے زندگی گزار لی, اور شیطان ایک یہ دھوکہ بھی دیتا ہے کہ بھئی ابھی تو فرصت نہیں ہے, ابھی تو بڑے مسائل ہیں, اور یہ ابھی فلاں کام ہے, ابھی بچے چھوٹے ہیں, ابھی کام میں سیٹ نہیں ہوئے ہیں, ذرا اس سے سنبھل جائیں پھر دیکھتے ہیں. یہی کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے اور پھر قبر میں انسان چلا جاتا ہے, اچانک ہی قبر میں چلا جاتا ہے, دبا کر قبر میں سب چل دیئے دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو, اور زندگی فسانہ بن جاتی ہے. ایک عارف فرماتے ہیں یہ باتیں کیف و مستی کی, فرماتے ہیں کہ یہ باتیں عیش و عشرت کی کیا ہے, یہ عالم عیش و عشرت کا, یہ باتیں کیف و مستی کی, بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ مال و دولت اور دنیا کا کاروبار اس میں ہماری اونچائی ہے, اس میں بلند ہو رہے ہیں. نہیں, وہ عارف فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں پستی کی ہیں, اس لیے کہ یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں, اور فنا ہونے والی چیزوں کے پیچھے پڑنے والا عقل مند نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ یہ سب باتیں ہیں پستی کی, اور فرماتے ہیں کہ کیا ہے اس کے آگے, ہاں, جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی, جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی, بس اتنا بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی. خواب ہے, فریب ہے, بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو جائیں, آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے, آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے. ذرا سی دیر میں زندگی کی جو حقیقت ہمیں معلوم ہو رہی ہے سب افسانہ بن جائے گی. بس یہ ہے کہ بھائی جو آدمی اللہ اور رسول کو راضی کر کے چلا گیا, لمحہ لمحہ جتنی اس کی قربانی ہوگی اس قدر ہی اس کی ترقی اور اس کی منزلت بڑھ جائے گی اللہ کے ہاں. یہ ہے امتحان دنیا کے اندر, اور بہت ہی مختصر سی زندگی ہے. اس کو ضائع کرنا بہت ہی حماقت ہے. موبائلوں کے اندر آج کل بہت اوقات کو ضائع کیا جا رہا ہے, کبھی کس بہانے کبھی کسی بہانے, اور اس میں بہت سی جھوٹی اطلاعات ہوتی ہیں, تصاویر گندی ہوتی ہیں, اور طرح طرح کی ایسی پرکشش مگر حرام اور غافل کر دینے والی چیزیں ہیں کہ اس سے انسان اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھتا ہے. لہذا اس سے بہت دور رہنا چاہیے, اور صرف ضرورت شدیدہ کے وقت اس کو استعمال کر لے, اس کے علاوہ اس کو ہرگز بھی ہاتھ نہ لگائے. جن لوگوں نے یہ شدید ضرورت سے لے رکھا ہے ان کو مشورہ یہی ہے کہ ضرورت پوری کرتے ہی اس کو لاکر میں بند کر کے رکھ دو, آف کر کے رکھ دو, اور اگر ضرورت نہیں ہے تو بھائی اس کو آخر دیکھو, زیادہ نہیں 20-30 سال پہلے کا سوچو کہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے. آج ان چیزوں نے ہمارے دین کو بھی برباد کر دیا, دنیا کو بھی برباد کر دیا. نہ رشتہ داروں سے مل جول, نہ ان کے دکھ درد کی کچھ خبر, نہ ان کی بیماری کی عیادت, نہ ہی جو ہے کسی کا ساتھ دینا, نہ ہی کا مسد, بلکہ ان کے ساتھ کس قدر اس کے جو آدمی ان کے استعمال میں رہتا ہے اس کے اخلاق کتنے خراب ہو جاتے ہیں, شرم و حیا کا جنازہ ہی نکل جاتا ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ شرم و حیا ایسی جاتی رہتی ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم بے شرم ہو گئے, کیسی باتیں ہم کرتے ہیں, کیسی حرکات ہم کرتے ہیں. تو اس چیز نے تو بہت ہی فتنے میں ڈال رکھا ہے. بس عقل مند آدمی وہ ہے جو تھوڑے دن صبر کر لے, اور اس دنیا کی زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں خدا تعالیٰ نے کس قدر نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے. جو حقیقی زندگی ہے, ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس زندگی کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں. تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے نفس پر, تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے, کیونکہ ان چیزوں کو چھوڑنے میں مزہ نہیں آتا بلکہ بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ہمارے مولانا شاہ راغب صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کرنا ایسا ہے جیسے سہارن پوری گنا چوسنا, اور اس گناہ چھوڑنا ایسا ہے جیسے سہارن پوری گنا جو ہے مشہور ہے مٹھاس میں اور اس کے ٹھنڈک میں فرحت میں, تو اس کو کوئی چھین رہا ہو. تو گناہوں کا مزہ جس کو لگ جاتا ہے آسان نہیں ہے اس کو چھوڑنا, لیکن بھائی اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کہ اگر تم تقویٰ سے رہنا چاہتے ہو, گناہوں سے محفوظ زندگی چاہتے ہو, تو تم کو اولیاء اللہ کے ساتھ, سچے اللہ والوں کے ساتھ تم رہنے لگو تو ان شاء اللہ تعالیٰ تم سے گناہ چھوٹ جائیں گے, تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ گے. لہذا اس کام میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ شروع میں جڑتے ہیں اور پھر بیان سنتے ہیں, لیکن پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ وہ روزانہ وہی بات ہے, وہی تکرار ہے, تو روزانہ سن یہ تو ہم کئی بار سن چکے ہیں, اب اس سے مزید ہم کیا سنیں, چلو فلاں کا بیان سن لیں, چلو فلاں کا بیان سن لیں, چلو بھائی ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر راستے سے ہٹ جاتے ہیں, میں تو یہی دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ بیانات کر رہے ہیں لحق میں سے بھی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے جس سلسلے سے جڑا ہوتا ہے اس سے بھی دور ہو جاتا ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. جیسے دو کشتیوں کا سوار کیسے، ایک پیر اس کشتی میں ایک پیر اس کشتی میں، تو نہ ٹھیک سے سفر کر سکے گا بلکہ بغڑاف سے دریا کے اندر ڈوب جائے گا بیچ میں سے. ایک کشتی ادھر جائے گی ایک کشتی ادھر جائے گی، شروع میں ساتھ ساتھ دکھائی دے گی، اس کے بعد آگے جا کے ایک ادھر اور ایک ادھر، اور یہ غڑاف سے درمیان میں. اس طرح سے شیطان پٹک دیتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مبتدیوں کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے اپنے شیخ ہی کا بیان سنا کریں اور اس کو جو ہے ذہن نشین کیا کریں، اور بار بار سننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کس لمحے کس جملے سے کوئی بات ایسی دل میں اتار دیں کہ اس سے بھلائی پیدا ہو جائے، زندگی بدل جائے، اور خدا تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جائے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ جذب فرما لے، اور ہمیں اولیاء صدیقین کی خط انتہا مل جائے. لہذا شیخ سے جڑیں اور اس کو احوال کی اطلاع کرتے رہیں اور بے تعلق ہی نہ ہو. بعض لوگ تعلق بیعت ہو گئے، تعلق جوڑ لیا لیکن پھر بے تعلق ہو گئے، آپ کو جب خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں کیا کرتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، تعلق اپنا مضبوطی سے قائم رکھیں اور گاہ گاہ جو اطلاع کا طریقہ ہے اطلاع کرتے رہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی انتہائی مختصر ہے، دل اگر نہ بھی چاہے تو بھی عقل سے سوچو کہ اللہ اور رسول کے راستے ہی میں ہمارے لیے خیر ہے. لہذا دل نہ چاہے تو سنت کا دل نہ چاہے تو جبر کر کے اپنے نفس پر جبر کر کے مشقت اٹھا کے سنت کا راستہ اختیار کرو. ہمارے حضرت رحمہ اللہ اور ہمارے تمام بزرگان دین نے سنت کو اختیار کرنے پر بہت زور دیا، اس لیے کہ یہی ایک راستہ واحد ایسا ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے حصول کا واحد طریقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے کی منزل کی ابتدا بھی سنت ہے اور انتہا بھی سنت ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنتوں کو ہم اختیار کریں، ہر سنت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا وعدہ ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی. جب اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی تو اطاعت آسان ہوتی چلی جائے گی، اور ہر سنت میں نور ہی نور ہے. جب سنتوں کو اختیار کریں گے تو نور کے عادی ہو جائیں گے، اور سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، بالکل آسان ترین ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی سنت کو اختیار کرنے میں. لہذا سنت کو خوب اہتمام کے ساتھ اپنانا چاہیے کہ ہر سنت سے خدا تعالیٰ کا قرب عطا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوتی ہے. اور ہر سنت کو زندہ کرنے پر، جس زمانے میں سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہو، ہر سنت پر 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. ثواب بھی لیجئے، اللہ کی محبت بھی لیجئے، اللہ کے قرب بھی لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی لیجئے. کتنی بڑی دولت ہے ایک سنت کو اپنانا. تو سنتوں کا خوب اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں، اس لیے کہ گناہ وہ زہر ہے کہ جس سے بڑی بڑی یعنی بہت ہی مرغن اور مقوی غذائیں کھانے کے باوجود جس طرح زہر اس سب کو تباہ کر دیتا ہے، تو بڑے بڑی عبادتوں کو یہ گناہ زائل کر دیتے ہیں، اس کی نیکیوں اس کے اجر و ثواب کو کھا جاتے ہیں. مثلا حسد ایک باطنی گناہ ہے، تو حسد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حسد جو ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اور حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہتا ہے. اسی طرح سے بدگمانی کا مرض ہے، بدگمانی کرنے والا تنہا رہ جاتا ہے، پھر اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ بدگمانی کا مرض بھی بہت برا ہے، اللہ والوں سے بھی یہ دور کر دیتا ہے، اور جو ہے اس کی خود بھی عزت خراب ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، اس کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا جو بدگمانی کا مرض رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس طرح سے گناہوں سے بچنا، غیبت سے بچنا، خاص طور سے یہ موبائلوں کے استعمال، ٹیلی فون کثرت سے ٹیلی فون کا استعمال، یہ بھی غیبت کا اور فضول اور لغ باتوں کا ذریعہ بنتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بے ضرورت ایک بات بھی منہ سے نکالی تو نور دل سے نکل جاتا ہے، نور نکل جاتا ہے. تو اور اگر آدمی اللہ اللہ نہ بھی کرے، لیکن اگر کوئی آدمی قصب حلال کے لیے آواز لگاتا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے، مثلا لے امرود، امرود لے لو بھائی، امرود لے لو بھائی، تو اس کا یہ کہنا ضرورت سے ہے، کیونکہ یہ حلال کمانا چاہتا ہے تو حلال کمانے کے لیے آواز لگا رہا ہے. تو فرمایا کہ صبح سے شام تک بھی اگر یہ امرود لے لو، امرود لے لو کی آواز لگا رہا ہے تو اس کے دل کے نور میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. لیکن جہاں کسی نے کوئی لغ بات کہہ دی، فضول بات کہہ دی، اس کے دل کا نور جاتا رہتا ہے. تو دیکھیے کہ خاموشی میں نور جمع رہتا ہے اور کثرت کلام سے نور نکل جاتا ہے. ضرورت کی بات کریں، بے ضرورت بات نہ کریں. اب ٹیلی فون اور موبائل کا استعمال کثرت سے اتنا ہو گیا ہے کہ اس میں آدھے آدھے گھنٹے، ایک ایک گھنٹے بات کرنا کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے. وقت کتنا ضائع ہوتا ہے، دماغ کتنا خرچ ہوتا ہے، دماغ خالی ہو جاتا ہے، چاٹ جاتا ہے دماغ. ظاہر ہے سامنے والا باتیں کر رہا ہے، دماغ تو استعمال ہوتا ہے، یہاں سے جواب دے رہا ہے، دماغ تو استعمال ہوتا ہے. دماغ کی بھی ایک جو ہے صلاحیت ہوتی ہے، وہ چاٹ گئے دماغ. اسی طرح سے اور بھی بہت سے فضول کام ہیں جس سے دل کا نور جاتا رہتا ہے. تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ زبان کا استعمال بھی ضرورت کے مطابق ہو اور سوچ سمجھ کر ہو، کہ ہر بات منہ سے نہ نکال دے بے سوچے سمجھے، بلکہ ہمیشہ سوچ کر بولنے کی عادت ڈالے. اور تھوڑے دن کی محنت ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ زبان کی حفاظت سے دل میں جو نور جمع ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کی وہ لذت ہوگی کہ پھر بے ضرورت کلام کا دل ہی نہیں چاہے گا. جب وہ نور حاصل ہو جائے گا تو اس کو جمع رکھنے کی فکر بھی پیدا ہو جائے گی کہ اس کو بھائی جمع رکھا جائے. اور جو دل نور سے خالی ہوگا تو احساس سے عاری ہوگا، بالکل اس کو کچھ خبر نہ چلے گی. تو اس لیے بھائی کثرت کلام سے بچا جائے، اور اس کا جو بڑا ذریعہ ہے یہ موبائل ہی ہے، تو ٹیلی فون بھی اس کا مختصر استعمال ہو، ضرورت کے درجے میں ہو. اور تھوڑا بہت اگر ہنس بول لیے تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے. اس نیت سے ہنس بول لے کہ بھائی سامنے والا خوش ہو جائے یا فرحت و بشاشت ہم کو بھی حاصل ہو جائے، لیکن آدھے آدھے گھنٹے لگے رہنا، ایک گھنٹے لگے رہنا، یہ جو ہے یہ دماغ کو بھی چاٹ جاتا ہے اور اس میں شدید خطرہ ہے کہ دل کا نور نکل جائے گا. تو اس لیے اسے بہت احتیاط کریں. اور نگاہ کی حفاظت تو ظاہر ہے کہ اول سر فہرست یہ مضمون ہے کہ بھائی نگاہ کی خوب حفاظت رکھی جائے. باہر نکلیں تو بھائی ہماری نگاہ نیچی ہی رہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا، نگاہیں ہوں نیچی، چلیں سیدھے سیدھے. چلنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے، آپ کی نگاہ ہمیشہ نیچی ہوتی، ادھر ادھر نہ دیکھتے ہوتے کہ یہاں کیا بک رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. دنیا آیا ہوں میں دنیا میں طلبگار نہیں ہوں، گزرا ہوں میں بازار سے خریدار نہیں ہوں. اس دنیا کے خریدار ہم نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے خریدار ہیں، اللہ کے خریدار ہیں. اللہ کا سودا ہر وقت ہمارے سر میں سمایا ہوا ہو، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. اور کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی رہوں ایک طلبگار تیرا. اللہ کا سودا ہر وقت ہمارے سر میں سمایا ہو، تو اللہ کا سودا جس کے سر میں سمایا ہوگا، محبوب پاک کا سودا جس کے دل میں سمایا ہوگا، پھر وہ ادھر ادھر کیوں دیکھے گا، پھر وہ ادھر ادھر فضول چیزوں کا خریدار نہیں ہوگا اور نہ ہی فضول اللہ کاموں میں وہ ملوث ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت اس کا استحضار نصیب فرمائے اور ہمارے سروں میں اے اللہ آپ کا سودا ہو، سوا کوئی اور آپ کے سوا کوئی سودا ہمارے سر میں نہ ہو. اے اللہ ہم سب کو ایسا عشق و محبت اور ایسا استحضار نصیب فرما دے، اور اپنے ہر ہر لمحے کی نگہبانی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے کہ ہمارے دل میں کوئی غیر نہ گھس جائے، غیر کی محبت نہ آ جائے. غیر ہاتھ میں ہو، مثلا مال ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، جائز ہے، لیکن دل میں نہ آ جائے دل کی نگہبانی. اور اسی طرح سے کوئی غیر عورت، کوئی اجنبی شکل ہمارے دل میں نہ سما جائے، نہ آ جائے، کہ اگر آ گئی تو دل کا ستیہ ناس ہو جائے گا، دل برباد ہو جائے گا اور انسان محروم رہ جائے گا، دنیا سے محروم جائے گا۔ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، سمجھانے کو ایک دفتر لے چلے، جس کا پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں سمجھانے کو ایک دفتر لے چلے۔ آئے تھے دنیا میں، آئے تھے کس کام سے کیا کر چلے، تہمتیں چند سر اپنے سر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے۔ یہ دنیا تھوڑی سی ہے بھائی، اس کو اللہ اور رسول کے طریقوں کے مطابق ڈھالنے کی ہم پوری پوری کوشش کریں، مشقت کریں، نفس پر جبر کریں۔ فرمایا کہ ابتدا میں مشقت ہوتی ہے، لیکن جب آدمی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو کس قدر راحت ہوتی ہے۔ تھوڑے دن کی محنت کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو بھی بالغ کر دیں گے تقویٰ سے رہنے والے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم چوری چھپے گناہ کرتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، موبائلوں کے اندر گندگیاں اور سب چیزیں لگے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، کہیں ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، کہیں ناول پڑھ رہے ہیں، کہیں کچھ اور کام کر رہے ہیں، سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کس طرح پڑھ کے سو گئے، بغیر کوئی دعائیں پڑھے سو گئے، اٹھ گئے تو کس طرح اٹھ گئے، بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی جلدی ہے، ابھی فلاں ہے، ابھی فلاں ہے۔ ابھی ہمارا دنیا سے رخصتی ہو گئی تو بس سارا ٹائم دھرا رہ جائے گا، سب جلدی اور جلد بازی سب دھری رہ جائے گی، کس کام آئے گی ہماری یہ جلد بازی۔ بس ہمیشہ اپنی آخرت کو ہم مقدم رکھیں، آخرت کی فکر اپنے سر پر سوار رکھیں، آخرت پہلے، دنیا بعد میں، پہلے جنت بنانی ہے، پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، بعد میں دوسرا کام، پہلے اللہ کا نام لینا ہے پھر ناشتہ کرنا ہے، پہلے نماز پڑھنی ہے پھر دوسرا کوئی کام کرنا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ذکر و معمولات کے اندر جو لوگ ناوا کر رہے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، بہت ہی مجھے افسوس ہوتا ہے، ایسی سستی اور ناکارگی والی زندگی، ایسی ظلمت والی زندگی سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے، جس میں اللہ کا نام پابندی سے نہ لیا جائے، اللہ کو یاد نہ کیا جائے۔ اتنے مختصر سے معمولات ہمارے شیخ نے بتلائے ہیں، لیکن اس پہ بھی جو ہے وہ افسوس ہے کہ پتہ ہی چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ذکر و معمولات نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی بس زندگی گزر رہی ہے۔ اسی وجہ سے شیخ کے فیوض و برکات جذب نہیں ہوتے ہیں، ذکر اللہ سے دل کی زمین پر گویا کے حل چلتا ہے، اور وہ صلاحیت جذب اس میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ شیخ کے انوارات اور برکات کو جذب کرتا ہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو آدمی ذکر نہیں کرتا پابندی سے، یا پھر ذکر تو کرتا ہے لیکن وہ کیفیت کے ساتھ نہیں کرتا، یعنی دل لگاتا نہیں ہے۔ دیکھو، یاد رکھو کہ دل لگنا اور ہے، لگانا اور ہے۔ دل کا لگنا ہمارے اختیار میں نہیں، نہ صحیح، دل کا لگانا ہمارے اختیار میں ہے۔ یہی کام مطلوب ہے کہ ہم دل کو لگا کر اللہ کا نام لیں، پھر کچھ نہ دن کچھ نہ کچھ دن میں ضرور بے ضرور جو ہے وہ دروازہ کھلے گا۔ ہاں، تو لے اللہ کا نام، تیرا سب بنے گا کام۔ اور فرمایا کہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، اللہ کا نام لیے جاؤ، لیے جاؤ، لیے جاؤ۔ یہی کیا کم ہے کہ اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے؟ آپ انتظار کیوں کرتے ہو کہ کب دروازہ کھلے گا؟ ارے یہی ایک کام ہمارے ذمے لگایا گیا ہے، دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں، تمہارا کام یہ ہے، تو ہمیں یاد کرو، بس اللہ کو یاد کرو، اللہ کو صبح شام یاد کیے جاؤ، کبھی نماز کے ذریعے، کبھی سنتوں کے ذریعے، کبھی دعاؤں کے ذریعے، کبھی آو فغاں کے ذریعے، کبھی نوافل کے ذریعے، کبھی ذکر و اذکار کے ذریعے، کبھی تلاوت کے ذریعے، کبھی صدقہ خیرات کے ذریعے، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، کبھی کسی بھائی کی مدد کر دی اس کے ذریعے، یہ سب اللہ کی یاد ہے۔ کبھی جو ہے کسی کی مقصد براری کر دی، کسی کی حاجت پوری کر دی، کسی کو پانی ہی پلا دیا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص پانی کسی کو پلاتا ہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے غلام کو آزاد کر دیا، اور جہاں پانی کی تنگی ہو تو وہاں پانی پلانے کا ثواب ایسا ہے جیسے مردے کو زندہ کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی یاد کی قسم ہے۔ کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، لگے رہو، لگے رہو، جستجو کرتے رہو کہ محبوب پاک ہم سے راضی ہو جائیں، یہی ہمارا کام ہے۔ ساری عمر بھی اگر دروازہ نہ کھلے، ساری عمر بھی کچھ نظر نہ آئے، تو بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، تو بھی جو ہے ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے کرنے کا کام کر لیا۔ دروازہ کھولنا اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں. ہمارا کام تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنا، اللہ کو یاد کرنا، سنتوں کو اختیار کرنا اور اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہمارا کام ہے. بس کام کیے جاؤ، انتظاری مت کرو کیفیت کا. وہ کیفیت محمودہ کا انتظار کرتے ہیں پھر مایوس ہو جاتے ہیں جب دروازہ نہیں کھلتا تو. ارے بھائی دروازہ کھلا ہی ہوا ہے، وہ بس وہ امتحان ہو رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ لطف کا بندہ ہے کہ ہمارا بندہ ہے، عبد اللطیف ہے کہ عبد اللطف ہے. وہ یہی دیکھ رہے ہیں اوپر سے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہے. لہذا کام کیے جاؤ، اس بات کی فکر مت کرو کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے. کیفیت آ جائے سبحان اللہ، نہیں آئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، بلکہ بے کیفیت ذکر میں دل لگا کر ذکر کرنے سے اور زیادہ نفع ہوتا ہے، دوہرا تہرا اجر ملتا ہے، معلوم نہیں کتنے گنا اجر زیادہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آنکھ کی حفاظت سختی سے کرو اور نگاہ کی حفاظت سختی سے کرو اور زبان کی حفاظت سختی سے کرو، سختی سے حفاظت کرو، بغیر سوچے سمجھے بولو ہی نہیں، خاموش رہو. خاموشی میں نور ہوتا ہے، اور ایک خاموشی ہزار بلا کو ٹالتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت نجا، جو خاموش رہا اور نجات پا گیا. سبحان اللہ، بس یہاں سے نکل گئے تو سمجھو بیڑا پار ہے، خیریت کے ساتھ نکل گئے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہاں سے نکل گئے صاف ستھرے، ایمان سلامت لے کے بیڑا پار ہے انشاءاللہ، پھر مزہ ہی مزہ ہے، عیش و عشرت ہی ہے. وہاں جا کر بڑی شرمندگی ہوگی کہ کہاں ڈائجسٹ کے مزے، کہاں ناولوں کے مزے، کہاں موبائلوں کے مزے، اور کہاں یہ مزے، ہم کہاں پھنسے ہوئے تھے، کہاں مٹی میں اپنے وقت کو ضائع کیا، مٹی کے کھلونے میں، کہاں گومود کے اندر ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کیا. بہت شرمندگی ہوگی، وہاں شرمندگی سے بچنے سے اچھا ہے کہ یہاں پہ وہ کام کر جائیں جو اللہ رسول نے ہمارے ذمے لگایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جو ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے اس کی تشریحات فرمائی ہیں اور اس کو آسان کر کے ہمارے لیے بتلایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لہذا آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور کانوں کی حفاظت، اور حیا ہونی چاہیے، پردہ حیا کا نام ہے. عورتیں خوب ہمت کے ساتھ شرعی پردہ کریں، نامحرموں سے بے تکلف ہی نہ ہو، چاہے ٹیلی فون ہو چاہے آمنا سامنا ہو، بے تکلف ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ کی محبت ہو کہ محبت جو ہے وہ نافرمانی سے بچاتی ہے اور اطاعت پر مجبور کرتی ہے، محبوب کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله تعطفا على جاره لقي الله تعالى يوم القيامة وجهه مثل القمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا مرائيا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے، اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اور ہمسائے کے ساتھ احسان کرنے کی نیت سے، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا. اور جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے اس نیت سے کہ مال زیادہ کرے اور اظہار فخر کرے اور لوگوں کو دکھاوے تو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ حق تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مال زیادہ کرنے اور فخر کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے حلال طور پر کمانے والے کا یہ حشر ہوگا تو پھر حرام طور پر کمانے والوں کا کیا حشر ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حرام کمانے والے کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ یہ شیوا اہل اسلام کا نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بچے کی پیدائش کے وقت کی سنتیں، جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا، آہستہ سے تکبیر کہی جائے، آہستہ آواز سے اذان دیں اور پوری اذان جو فجر کے کلمات ہوتے ہیں ساتھ میں الصلاۃ خیر من النوم والے، وہ بھی ساتھ میں ہو، کامل اذان ہو جائے گی۔ جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا، 7ویں روز عقیقہ کرنا، اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں روز ورنہ 21ویں روز کر دے۔ بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا، چاندی ہو یا اس کے وزن کی قیمت ہو وہ بھی خیرات کر سکتے ہیں۔ سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا، لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا بکری ذبح کرنا، یہ سب سنتیں ہیں۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں کرے۔ بعض لوگ قرضہ لے کے لوگوں کے سامنے شرمندگی کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے پیسہ تو نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں۔ کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا۔ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھلانا۔ 7 برس سے پہلے ہی بعض لوگ جو ہے شدت اور سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تب سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا، اور ضرورت پیش آئے تو نماز نہ پڑھنے پر سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے۔ آج کل لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بڑا ہو کر بچہ صحیح ہو جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی۔ اس لیے ابتدائی سے اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غزوات کے بیان میں، سن 8 ہجری غزوہ موتا یہ جمادی الاولی میں ہوا۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ آپ کا ایک قاصد حارث بن عمیر، آپ کا نام مبارک، حاکم بصرہ کے پاس لیے ہوئے جاتا تھا۔ راہ میں حاکم شہر موتا نے کہ ارض شام سے ہے، جس کا نام شرحبیل بن عمر غسانی تھا، اس کو قتل کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل پر 3000 کا لشکر بھیجا اور حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنایا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جاویں تو جعفر بن ابی طالب کو امیر بناویں، اور جو وہ بھی شہید ہو جاویں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو، اور جو وہ بھی شہید ہو جاویں تو ایک مسلمان کو مسلمانوں میں سے۔ چنانچہ سب اسی ترتیب سے شہید ہوئے۔ تب مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر کیا اور لڑائی فتح ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین معاف فرما دیجئے۔ اللہ اب تک جو غفلت کی زندگی گزاری، گناہوں کی زندگی گزاری، اے مالک کریم، اے کریم مالک، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنی مہربانی سے معاف فرما دے۔ یا اللہ معاف فرما دے، ہم نا سمجھ ہیں، نالائق ہیں۔ یا اللہ ہماری نالائقی کو معاف فرما دے، بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم کو آئندہ پوری زندگی اے اللہ نیکیوں کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے بچنے کی خوب خوب ہمت عطا فرما۔ الہ العالمین گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، اور اللہ اس ہمت کے استعمال کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں والی گندی غلیظ اور غفلت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ہر ہر لمحے کو نور بنا دے، ہمیں سر سے لے کر پیر تک نور بنا دے، بال بال کو نور بنا دے، ہمارے دائیں نور کر دے، بائیں نور کر دے، سامنے نور، پیچھے نور، اوپر نور، نیچے نور، ہر جگہ نور فرما دے۔ ہماری آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، زبان میں نور، دل میں نور، ہاتھ پاؤں میں، گوشت پاؤں، ہڈیوں میں، کھال میں، خون میں اے اللہ ہر جگہ ہمیں نور ہی نور عطا فرما دے، اللہ ہمیں نور عظیم عطا فرما دے، اللہ اپنی مہربانیاں فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو شامت عمل کی وجہ سے پریشانیاں مصیبتیں تنگیاں ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان کو اٹھا لے، اللہ ہمیں برکت نازل فرما دے، اللہ ہم پر برکت نازل فرما دے، رحمتیں نازل فرما دے، الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں اور دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، غموں سے مصیبتوں سے آفات سے اور شرور سے اور فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں سلامتی ایمان اور سلامتی اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا، اور اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی اسلام پر موت دینا، اور اللہ طریقہ اکابر پر ہمیں جمع دے، اللہ طریقہ اکابر پر ہمیں جمع دے، اے اللہ اپنے اکابر کے طریق پر ہمیں جمع دے، اللہ سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی اللہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی عین سنت کے مطابق فرما دے، اے اللہ سنتوں کے احیاء کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ سنتوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے، اللہ جتنے بیمار ہیں اور تکلیف میں ہیں کوئی بھی تکلیف ہو اے اللہ اپنے کرم سے اس کو جلد از جلد ہر تکلیف سے اور ہر بیماری سے نجات عطا فرما دے، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، ہر پریشانی سے اللہ حفاظت فرما، ہر پریشانی کو دور فرما اور تمام مسائل کو حل فرما، اور اللہ ہماری تمام حاجات دنیا اور اخرویہ کو اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہم میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو الہ العالمین اپنے فضل سے اس کو پورا فرما دے، اللہ میرے پیارے شیخ دامت برکات ان کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کے درجات بہت بہت بلند فرما، اے اللہ حضرت کی عمر مبارک میں خوب صحت عطا فرما، اور اللہ حضرت کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، حضرت والا دامت برکات ان کو خوب خوب صحت عطا فرما، حضرت کے اہل دولت قدا اور خدام اور احباب کو بھی خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ کشادگی رزق عطا فرما، اللہ خوب برکت والا رزق عطا فرما، رزق روحانی سے بھی مالا مال کر دیں، رزق جسمانی سے بھی مالا مال فرما دیں، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ایمان ہمارے کمزور ہیں، کسی آزمائش میں نہ ڈال، اے اللہ ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، اور اگر آزمائش آئی جائے اے اللہ تو اس میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، اے اللہ ثابت قدم رکھنا شیطان کی وساوس سے اور گمراہی سے، اور اللہ اس کے بہکانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، نفس کے حملوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، اے اللہ سچا مطیع اور فرما بردار بنا لے، اللہ اپنے عشق و محبت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما دے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، ہم سب کو جلد فرما لے، ہماری اولادوں کو جلد فرما لے، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جلد فرما لے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گزشتہ مشائخ کو بھی اللہ جزائے جزیل عطا فرما، میرے مرشد اول اور مرشد ثانی، اے اللہ ان دونوں حضرات کو بہت بہت بلند مرتبہ عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، ان کی قبول مبارک کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کے اہل و عیال اور تمام خاندان والے اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو خوب عزت اور شرف سے نوازش فرما، اور اللہ ان کو کبھی غم نہ دکھا، ہمیشہ خوشیاں دکھا، اور ان کی عزت و شرف میں اضافہ فرما، اور اللہ ہر ایک کو اللہ صاحب اقوا نسبت ولی صدیق بنا دے، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و انت المستعان و علیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، و صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتك يا ارحم الراحمين. الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.